میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، نعت شریف کے اشعار ہیں۔ عنوان ہے پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انکار ہے اللہ کا انکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لائے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے وہ کافر ہے۔ انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد، گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہیں انوار محمد، انوار الہی سے ہیں انوار محمد، گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، گر دیدہ بینا ہو عطا تو نظر آئے، انوار الہی سے ہے انوار محمد۔ انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد۔ سرکار دو عالم کی جو سنت پہ فدا ہے، بس ان کو نظر آئیں گے انوار محمد، ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس شخص کو سنت نبوی سے عشق نہیں ہے، سنت نبوی، ہمارا ظاہر بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا باطن بھی سنت کے مطابق ہو، ظاہر بھی ہمارا نبی جیسا ہو، انبیاء جیسا ہو، اور ہمارا باطن بھی انبیاء کے اخلاق سے مزین ہو، اور جتنے رذیلہ اخلاق رذیلہ ہیں ان سے بھی ہمیں پاکی نصیب ہو، تب جا کے کہا جائے گا کہ واقعی اللہ اور رسول کا عشق ہے، محبت ہے ہمارے دل میں۔ جس کا نہ ظاہر سنت کے مطابق ہو نہ باطن سنت کے مطابق ہو، اور اس کی جد و جہد بھی نہ کرتا ہو، کوشش بھی نہ کرتا ہو، پھر اس کو کیا اللہ اور رسول کا عشق ہے؟ اللہ اور رسول کی عشق و محبت سے وہ خالی ہے، عاری ہے بالکل۔ ہے سنت نبوی سے نہیں جن کو سروکار، ان پر نہ کھلیں گے کبھی اسرار محمد، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا، خواب میں زیارت ہو گئی، اس پر حسن خاتمہ کی بشارت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن زیارت بھی انہی کو نصیب ہوتی ہے جن کے دن پلٹنے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ زیارت کے متمنی ہوتے ہیں اور وظائف کی تلاش میں رہتے ہیں، وظائف پوچھتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں، کوئی ایسا درود شریف بتا دیں کہ جس کے پڑھنے سے ہمیں زیارت نصیب ہو جائے۔ تو یہ شوق ہونا تو اچھا ہے، لیکن ظاہراً بھی تو اعمال ہونے چاہیے، پھر اسی کو زیارت نصیب ہوتی ہے جس کا ظاہر و باطن سنت کے مطابق ہو، اسی کی زیارت جو ہے پھر وہ زیارت ہوتی ہے۔ محض زیارت ہو جائے اور ظاہر نہ بنے نہ باطن بنے، پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیا پوچھنا اس کا وہ سعید ازلی ہے، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد، ہو جائے جسے خواب میں دیدار محمد، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، غم مجھ کو نہیں لاکھ زمانہ ہو مخالف، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، پامال نہ ہوگا کبھی گلزار محمد، انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد۔ ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات ارشاد فرماتے تھے تو صحابہ ہم تنگوش یعنی بہت ہی اہتمام سے متوجہ ہو جاتے تھے اور ہلتے بھی نہ تھے اور اتنے جڑ کے بیٹھتے تھے کہ حدیث پاک میں ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ایسے جوڑ کے بیٹھتے تھے کہ اگر ان کے اوپر چادر ڈال دو تو درمیان میں کوئی گڑا محسوس نہ ہو، درمیان میں سے چادر نہ لٹکے، اور اس قدر توجہ اور اہتمام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد مبارک سنتے تھے۔ ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، ہو جاتے تھے اصحاب ادب سے ہم تنگوش، اس طرح سنا کرتے تھے گفتار محمد، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، یعنی ان کے درجے کی کوئی انتہا نہیں، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان ہے ان قربانوں میں ان پر جو ہیں انصار محمد، قربان میں ان پر جو ہیں انصار محمد، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا، قربان میں ان پر جو ہیں انصار محمد، قربان کرے جان یہاں سر کے بل آئے۔ مدینہ شریف کے آداب کہ مدینہ شریف میں حاضری بہت ہی عاجزی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ بہت سے لوگ وہاں جاتے ہیں تو غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں، بازاروں میں شاپنگ ہو رہی ہے اور دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں اور کھانے پینے کے لیے دور دور تک چلے جا رہے ہیں، پھر وہاں تصویر کشی کے ویڈیو بنانے کے چکر میں رہتے ہیں اور اپنی تصویریں کھچواتے ہیں اور یا خود کھینچتے ہیں، اور بعضوں کو ایسے بھی دیکھا کہ روضہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیٹھ کیے ہوئے ہیں اور سامنے سے وہ تصویر بنا رہے ہیں تاکہ روضہ پاک کے سامنے کھڑے ہوئے ہم نظر آ جائیں۔ یہ بڑی سخت بے ادبی اور گستاخی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، پوری امت کو اللہ معاف فرمائے۔ بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہاں نقش و نگار کی تصویر بنا رہے ہیں، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، لوگوں کے تصویریں بنا رہے ہیں، ہجوم کی تصویریں بنا رہے ہیں، تو یہ تصویریں بنانا جو ہے بڑی گستاخی ہے، کیونکہ وہاں تو ادب کا مقام ہے، عاجزی کا مقام ہے اور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ وہاں حاضر ہونا چاہیے، اپنے گناہوں کا استعذار کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اور درود و سلام پڑھتے ہوئے ادب کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ کہاں کہ ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں۔ ایک دفعہ بادشاہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جو بڑے اللہ والے صاحب نسبت بادشاہ تھے، ان کا دربار لگا ہوا تھا تو ایک وزیر نے اپنی شیروانی کے بٹن کو ٹھیک کرنا چاہا، جیسی انہوں نے ٹھیک کرنا چاہا ان کے وزیر نے، تو عالمگیر نے ان کو ڈانٹا کہ خبردار، یہ میرا دربار ہے، اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو میری طرف متوجہ رہو، ہمتن گوش رہو، اگر آئندہ ایسی حرکت کی تو گردن اڑا دوں گا۔ جب ایک انسان کو برداشت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں، مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حاضری میں یہ کتنی بے ادبی کی بات ہوگی. تو وہاں ہمتن گوش اور ہمتن متوجہ اور استغفار کرتے ہوئے اور ندامت کے ساتھ انتہائی ادب اور حضوری کے ساتھ وہاں حاضر ہو. پھر دیکھو اس کا مزہ, پھر دیکھو اس کے انوارات. کیا پوچھتے ہو ان کے مدارج کی نہیں تھا قربان میں ان پر جو ہیں انصار محمد, قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئے. ہمارے حضرت دامت برکاتہم جو بنگلہ دیش سے تشریف لائے ہوئے تھے, مدینہ شریف میں ہوائی جہاز میں سفر تھا مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف کا, تو ہمارے حضرت رو رہے تھے اور بعد میں فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو سر کے بل ہی چلتے ہوئے حاضری ہوا, وہ ایسا مقام ہے کہ سر کے بل کے ہی حق پھر بھی ادا نہ ہوگا. تو فرمایا کہ یہ تو ہم مجبور ہیں, کمزور ہیں, تو ہم ہوائی جہاز میں جا رہے ہیں, ورنہ مقام ایسا ہے, یہ دونوں مقام ایسے ہیں کہ یہاں سر کے بل حاضری ہو جائے تو بھی حق ادا نہ ہوگا ادب کا, ایسے ادب کے مقام ہیں. قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئے, قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئے, دربار محمد ہے یہ دربار محمد, دربار محمد ہے یہ دربار محمد. ہمارے حضرت ایک شعر اور پڑھتے تھے ڈاکٹر اقبال کا, وہ فارسی کا شعر ہے, پھر اس کا ترجمہ بھی ہے, کہ فرمایا کہ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر. یہ ایسی ادب گاہ ہے, ادب کی جگہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار, یہ ایسا ادب کا مقام ہے کہ تمام عالم سے حتیٰ کہ عرش اعظم سے بھی زیادہ ادب کے مقام ہے, عرش اعظم سے بھی زیادہ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کسی مخلوق کا درجہ ہے تو وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے, کوئی چیز اس کے درمیان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا کہ کلمہ شریف کے اندر آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ کے فوراً بعد محمد الرسول, اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد محمد کا نام ہے, اللہ محمد, اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ورفعنا لك ذکرك, ہم نے آپ کا ذکر بلند فرمایا ہے. یہی ہے کہ اذان کے اندر بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ جہاں کہے گا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہے گا, کلمے کے اندر ہے کہ اگر لا الہ الا اللہ کہا اور محمد الرسول اللہ نہیں کہا تو ایمانی نہیں, کافر ہے. تو یہ ادب کا مقام ہے, فرمایا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر, نفس گم کر دمی آید جنید و بایزید نہیں جا, نفس گم کر دمی آید, یعنی کہ یہ ایسا ادب کا مقام ہے, یہاں کتنے بڑے بڑے اولیاء آ جائیں, کچھ بھی ہو, کیسے سے کیسے ولی اللہ ہو جائیں, لیکن وہ اس مقام پر آ کے ان کے بھی ہوش گم ہو جاتے ہیں. وہ بھی جیسے آفتاب کے سامنے جب آفتاب چمک رہا ہو دوپہر 12 بجے 1 بجے کا آفتاب, اس وقت جو ہے اگر اس آفتاب کو کوئی موم بتی دکھائے کیسا محسوس ہو, کوئی اس کی حقیقت ہے. تو ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے بعد ایسا انسان بالکل خاک مٹی سے بھی کمتر ہو جاتا ہے. بعض لوگوں نے ہمیں لکھا خط میں کہ وہاں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان باتوں سے, اسی لیے مرشد کی راہبری کی ضرورت ہوتی ہے, ورنہ شیطان ان کو مایوس کر دیتا ہے, کہیں ان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے. تو ہمیں لکھا کہ یہاں رب رہتے تھے تو دل کو ایک کیفیت حاصل ہوتی تھی, اب لوگ تصور کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ جب ایسے مقامات پہ ہمیں حاضری نصیب ہوگی تو ہمیں بہت نور محسوس ہونا چاہیے, لیکن وہاں جا کر کہہ رہے ہیں کہ بالکل کیفیات خالی ہے, بالکل دل خالی معلوم ہو رہا ہے اور کوئی نور نہیں محسوس ہو رہا, کیا بات ہے آخر. تو حضرت کمل محمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی, الحمدللہ میں نے ان کو جواب دیا تو مجھے اس میں مل بھی گیا کمل محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جواب, کہ وہ جب آفتاب کے سامنے آدمی آتا ہے یا کوئی آفتاب کے سامنے شمع کی کوئی حقیقت نہیں ہے, وہ انوارات سے بھرپور جگہ ہے, وہاں انوارات کی برسات ہے, جہاں انوارات کی برسات ہو وہاں آدمی کی کیا حقیقت ہے, اس کے دل کی کوئی حقیقت نہیں, اس لیے وہاں ایسا محسوس ہوتا ہے, لیکن انوارات سے مستفیض ہوتا ہے, ہر انسان مستفیض ہوتا ہے, ایسے ایسا دربار رحمت ہے وہ. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم, صد شکر کے ما اے میانے دو کریم, اے اللہ آپ بھی کریم آپ کا رسول بھی کریم, صد شکر، سو بار، ہزار بار شکر ہے کہ ہم دو کریموں کے درمیان ہیں، اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، قربان کریں جان یہاں سر کے بل آئیں، دربار محمد ہے یہ دربار محمد، ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد. دیکھو کوئی بچہ ہو کہیں دور دراز پڑا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ قریب نہیں ہے، ماں باپ سے بچھڑا ہوا ہے، ہر دم ان کی یاد اسے مضطرب رکھتی ہے، ہر دم ماں باپ کی جھلک، ان کی تصویر، ان کا چہرہ، کی چہرے کی جھلک ہر وقت اس بچے کے سامنے رہے گی، تڑپتا رہے گا. تو ایسے ہی جس کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اور عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشروط ہے عشق الہی سے، اور عشق الہی مشروط ہے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یعنی معلوم ہوا کہ جو آدمی، جس آدمی کی زندگی اللہ اور رسول کے طریق کے مطابق ہو، احکامات کے مطابق ہو، وہ صبح شام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا دیدار میں ہے، ان کا دیدار کر رہا ہے گویا. ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہے کون بسا دیدہ و دل میں تیرے احمد، ہر دم تجھے حاصل ہے جو دیدار محمد. آخری شعر ہے، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن. تھے نا مولانا محمد احمد تھے، دونوں نام اتنے استعمال کیے خوبی سے. صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، صدقے میں محمد کے تو ہم سب کی دعا سن، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد. صدقے میں ہم، صدقے میں محمد کے تو احمد کی دعا سن، صدقے میں محمد کے تو ہم سب کی دعا سن، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد، اللہ دکھا پھر اسے دربار محمد. انکار ہے اللہ کا انکار محمد، اللہ کا اقرار ہے اقرار محمد. صلی اللہ تعالی. مواہب ربانیہ سے پڑھ کر سنا رہا ہوں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و ارشادات جو حرمین شریفین میں اچانک وارد ہو جایا کرتے تھے، آسمانی علوم ہیں یہ، اس میں جمع کیے گئے ہیں، اس پڑھ کر سنا رہا ہوں. نسبت مع اللہ کی لذت بے مثل. ارشاد فرمایا کہ نظر بچا کر اپنے دل کو اللہ پر فدا کر دو. جو اللہ ساری کائنات کی لیلاؤں کو نمک دے سکتا ہے، وہ اللہ جب اپنی تجلیات خاصہ کے ساتھ آپ کے قلب میں آئے گا تو قلب میں ساری لیلاؤں سے بے نیازی پیدا ہو جائے گی، اور بادشاہوں کے تخت و تاج آپ کو نیلام ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، بلکہ آپ کہیں گے کہ تخت و تاج اور سلاطین کیا بیچتے ہیں، اور سورج اور چاند کی روشنی کیا بیچتی ہے. جب مولا کائنات دل میں آئے گا تو ساری کائنات نگاہوں سے گر جائے گی. میں اس بلد امین میں واللہ کہتا ہوں کہ دونوں جہان سے زیادہ مزہ وہ دل پاتا ہے جس کے دل میں وہ مولا کائنات آتا ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں دونوں جہاں سے بڑھ کے مزہ آنا یہ ضروری ہے کہنا، کیونکہ اللہ تعالی خالق ہیں اور جنت مخلوق ہے، تو خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. تو فرمایا کہ مخلوق، ساری مخلوقات میں جو اللہ نے لذت رکھی ہے اس سے بڑھ کر لذت اس شخص کو آتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اپنے دل کو فدا کر دے. دونوں جہان سے بڑھ کر دولت اس کو حاصل ہوتی ہے، دونوں جہان سے بڑھ کر مزہ اس کو آتا ہے. وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے. ارشاد فرمایا کہ اولیاء صدیقین کی ایک تعریف اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا فرمائی کہ صدیق وہ ہے جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے. صدیق کا درجہ ولایت میں سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. صدیق کا درجہ وہ درجہ ہوتا ہے جس کے بعد صرف نبوت ہوتی ہے, اور نبوت اب نہیں آ سکتی, نبوت تو ختم ہو چکی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے, ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. جو یہ دعویٰ کرے یا جو کسی کو ایسا نبی مانے, کسی قسم کا بھی نبی مانے, وہ کافر ہے. تو صدیق کا, صدیق یعنی اللہ والوں کا وہ درجہ ہوتا ہے جو, اور دوسری بات یہ کہ اس درجے کو ہر شخص حاصل کر سکتا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس صدیق تو ایک طبقہ ہے, ہم کہاں گناہگار نہیں. ہم گناہوں سے توبہ کریں اور گناہوں کو چھوڑتے جائیں تو یہ درجہ ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں. جو نبوت سے, نبوت اس کی اس درجے کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہوتا ہے. تو صدیقیت اللہ والوں کا وہ مقام, وہ درجہ ہوتا ہے. فرمایا کہ میرے دل کو اللہ تعالیٰ نے یہ تعریف عطا فرمائی کہ صدیق وہ ہے جو ایک سانس بھی اللہ کو ناراض نہ کرے اور ہر سانس اپنے پالنے والے پر فدا کر دے, یعنی جس کی بندگی کی ہر سانس کو غیر شریفانہ اعمال سے تحفظ نصیب ہو جائے. یہ محبت کا کتنا اونچا مقام ہے کہ اپنے انفاس حیات, اپنی زندگی کی ہر سانس کو اللہ پر فدا کر رہا ہے اور ایک سانس بھی اپنے مالک کو ناراض نہیں کرتا, اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو رو رو کر اپنے آنسوؤں سے سجدہ گاہ کو تر کر دیتا ہے, وہ صدیق ہے. ارشاد فرمایا کہ آج یہ بات سمجھ میں آئی کہ نظر کی حفاظت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حلاوت کا لفظ کیوں بیان فرمایا. یجد فی قلبہ حلاوتہ, چونکہ نظر بچانے میں نفس کو انتہائی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے, لہذا اس کڑواہٹ کا انعام حلاوت ہے, یعنی مٹھاس ہے. کڑوی چیز کھا کر فوراً میٹھی چیز کی خواہش ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر رحم فرمایا کہ چونکہ تم نے کرواہٹ برداشت کی تو کرواہٹ کا صلہ ایمان کی حلاوت ملنا چاہیے. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض نبوت ہے. سبحان اللہ. غلبہ عظمت حق کے آثار کی ایک عجیب تمثیل, یعنی اللہ کی عظمت جس دل میں ہوتی ہے اس کی مثال. ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مخنص نہیں ہو جاتے, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اولیاء اللہ کے اندر خواہشات نفس نہیں ہیں. خواہشات نفس ہوتی ہیں, ہر طرح کی خواہشات ہوتی ہیں, بلکہ تقوی کی برکت سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں. گناہ کرنے کی بھی طاقت رہتی ہے, لیکن عظمت الہیہ کے غلبے سے اس طاقت گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. پھر سن لیجیے, ارشاد فرمایا کہ اولیاء اللہ مخنص نہیں ہو جاتے, بلکہ تقوی کی برکت سے وہ بہت زیادہ قوی ہوتے ہیں. گناہ کرنے کی بھی طاقت رہتی ہے, لیکن عظمت الہیہ کے غلبے سے اس طاقت گناہ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رہتی. اس کی ایک مثال حق تعالی نے میرے قلب کو عطا فرمائی کہ جنگل میں ایک کھلا ہوا شیر ایک سیاح کے سامنے اچانک 100 فٹ کے فاصلے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور سیاح کو تاک رہا ہے. اتنے میں ایک لڑکی نے کہا کہ میں انٹرنیشنل حسین ہوں, اس سال حسن کے مقابلے میں میں اول نمبر آئی ہوں, آپ ذرا مجھے ایک پیار کی نظر سے تو دیکھ لیجئے, میں اپنا حسن آپ کو گفٹ دیتی ہوں. تو وہ کہے گا کہ اس وقت میری نظر اور بصارت سب ختم ہو چکی ہے, میں نامرد نہیں ہوں, لیکن اس وقت شیر کی ہیبت اور خوف کی وجہ سے میں آپ کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں پاتا. گناہ کی طاقت ہے, لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں. کیوں؟ ہیبت شیر کی وجہ سے. جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو پھر یہ لالے نظر بھی نہیں آتے. جب جان کے لالے پڑتے ہیں تو پھر یہ لالے نظر بھی نہیں آتے. جب ایک مخلوق کی ہیبت کا یہ حال ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کا جس کو استعظار ہوگا وہ کس طرح گناہ پر قادر ہو سکتا ہے. بس اولیاء اللہ طاقت گناہ رکھتے ہیں, لیکن اس طاقت کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. ارشاد فرمایا کہ درد دل سے کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ایک ہی عمل کر لیجئے, صرف نظر بچا لیجئے. اگر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد کو نہ چھو لو تو کہنا کہ اختر کیا کہتا تھا. دوستو, اس بھاؤ اللہ کے قریب, اللہ کے قرب کا سودا بہت سستا ہے. اس کی برکت سے جب دل میں حلاوت ایمانی آئے گی تو ہم کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی. یہ عمل کر کے دیکھیے، سلوک کے سارے راستے کھل جائیں گے، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ عاشقوں کو مال کی محبت نہیں ہوتی، خدا کا کوئی عاشق کسی کی جیب نہیں کاٹ سکتا، چوری بھی نہیں کر سکتا۔ عاشقوں کو بس حسن پرستی کی ایک بیماری ہوتی ہے کہ حسین شکلوں کو دکھا کر شیطان ان کی نسبت مع اللہ پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ لہذا اس بے پردگی اور عریانی کے زمانے میں جو ایک یہی عمل کر لے گا، لا الہ کی تکمیل ہو جائے گی، یعنی اس کے دل سے تمام غیر اللہ نکل جائے گا، اور جب سب باطل خدا نکل گئے، اب سارے عالم میں الا اللہ ہی الا اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ مجلس کے آخر میں یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور اس مدینہ پاک کے صدقے میں اور اس مدینہ پاک کی زمین کے اس ٹکڑے کے صدقے میں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک رکھا ہوا ہے، جو بے اجماع امت عرش اعظم سے بھی افضل ہے، یعنی جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے، روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ جگہ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ بے اجماع امت عرش اعظم سے بھی افضل ہے، کعبہ شریف سے بھی افضل ہے، اور شہداء احد اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور جملہ اولیاء کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین جو جنت البقیع میں آرام فرما ہیں، ان کے صدقے میں اور ہمارے خاص مشائخ اور بزرگوں کے صدقے میں ہم سب کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین بنا دے۔ اے اللہ، اولیاء صدیقین کی جو منتہا ہے، یعنی آخری سرحد ہے، ہم کو اور ہمارے اعزاء و اقربا اور احباب کو وہاں تک پہنچا دے۔ ہم تو نااہل ہیں، لیکن آپ کریم ہیں، اور کریم نااہلوں کو بھی نواز دیتا ہے۔ ہم نالائقوں پر اے کریم ایسی نظر ڈال دے کہ ہم نالائق بھی لائق بن جائیں۔ آمین۔ اہل اللہ کو اہل دل کیوں کہا جاتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ مکھی کے پر ہیں، لیکن اس کے پروں کو کسی نے پر تسلیم نہیں کیا، کیونکہ غلاظت پر گرتی ہے، اور جو پروانے شمع روشنی پر فدا ہو رہے ہیں، ان کے پروں کو پوری کائنات نے تسلیم کر لیا کہ یہ پروانے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ مرنے والوں پر مرتے ہیں، ان کو اہل دل نہیں کہا جاتا، کیونکہ ان کے دل مٹی ہو چکے ہیں، اور جس کے دل اللہ پر فدا ہو گئے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اہل دل ہیں۔ میرا فارسی کا شعر ہے، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اہل دل آنکس کے حق را دل دہد پورا کے دل را می دہد۔ اہل دل وہ ہیں جو اللہ تعالی کو دل دیتے ہیں، جس نے کے دل بنایا ہے۔ فرمایا کہ جس کو اللہ والوں سے مل کر خوشی نہ ہو، یہ دلیل ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے کباب سے محبت ہے، اور گلی سے آواز آتی ہے کباب والا، لیکن اس کے قلب پر کوئی کیفیت نہیں آتی، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ از کجامی آیا دی آواز دوست، کہ یہ میرے دوست کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ شخص عاشق کباب نہیں ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ اگر دوسرا بھی اللہ کا نام لے لے اور کہہ دے اللہ، تو اگر وہ اللہ والا ہے تو اللہ کا نام سن کر اس کے دل پر کیفیت طاری ہو جائے گی کہ آہ، کون میرے محبوب کا نام لے رہا ہے۔ اور فرمایا کہ جب میں حج کرنے گیا تو مکہ شریف میں ایک شخص ہندوستان سے آیا تھا، جس کے اکلوتے بیٹے کا نام حامد تھا۔ ایک عرب نے اپنے بیٹے کو آواز دی، یا حامد، بس وہ ہندوستانی کانپنے لگا، اس کو اپنا بیٹا یاد آ گیا۔ لہذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا عاشق ہو اور اللہ کا نام سن کر مزہ نہ آئے؟ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا کہ جس ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد وہ سوتا نہیں، کھڑے کھڑے اونگ لیتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں کوئی شکاری میرا مشک نہ چھین لے۔ اسی طرح جس کے دل کو نسبت مع اللہ عطا ہوتی ہے، اس کو پھر غفلت نہیں ہوتی، اور وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میری نسبت مع اللہ کو نقصان پہنچانے والی شکلیں کبھی قریب نہ آ جائیں، کہ دل کا لگاؤ ان کی طرف ہو جائے یا بدنظری ہو جائے اور نسبت مع اللہ کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر نصیب فرمائے ان مضامین کی۔ ارشاد فرمایا کہ 20 ریال کا ایک بڑا صندوقچہ لے لیجئے، اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن اسی کے اندر ایک چھوٹی ڈبیا میں 1 کروڑ کا موتی رکھ دو تو اب بڑے صندوقچے کی قیمت بھی بڑھ گئی، اب اس بڑے بکسے کی دیکھ بھال اور حفاظت کی جائے گی۔ ہم لوگوں کے اجسام جو بڑے بڑے بکسے ہیں، ان میں ایک چھوٹا سا بکسہ دل ہے، اس میں جس قدر قوی نسبت ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق ہوتا ہے، اسی قدر اس کے جسم کا احترام بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس زمانے میں ہمارے دلوں کے چھوٹے بکسے نسبت میں اللہ کے موتی سے خالی ہو گئے، لہذا آج ہمارے بڑے بکسوں کی حفاظت نہیں ہو رہی، اسی لیے اسرائیل ہندوستان میں جہاں دیکھو مسلمان پیٹے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ ہم سب کو پوری پوری سنت اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جو مرض ہمارے حضرت بیان فرما کر دنیا سے چلے گئے، یہ بدنگاہی کا جو مرض ہے، اس قدر گندا اور غلیظ مرض ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور صرف بے پردگی ہی اس کی وجہ نہیں، اس کا سبب نہیں، بلکہ اب جو یہ موبائل آ گئے ہیں، اسمارٹ فون اور کیبل لگ گئے ہیں گھر گھر میں، یہ بھی بہت بڑا ذریعہ بدنگاہی کا اور عشق مجازی کا، اور فیس بک پہ دوستیاں ہو رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا خرافات نکل آئی ہیں۔ ذرا سا کوئی سائٹ کھولو تو ننگی فلموں کے اشتہار اور یہ سب چیزیں گندگی اس کے ساتھ ہی ساتھ آ جاتی۔ تو کیا ہو رہا ہے کہ خدا اور رسول کی نافرمانی صبح و شام چل رہی ہے، اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں کہ ہم کس قدر آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ یا آئے تو اللہ کو راضی کرنے تھے دنیا میں، اور سینکڑوں جھگڑے ہم نے پال لیے، کوئی کچھ جھگڑوں میں پڑا ہے، کوئی کن مسئلوں میں پڑا ہے، کوئی کن مسئلوں میں پڑا ہے، نہیں فکر ہے تو ایک اللہ کو راضی کرنے کی نہیں ہے، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی فکر نہیں ہے۔ ہمارے حضرت نے اس مضمون کو حضرت سے کار تجدید لیا گیا ہے نگاہوں کی حفاظت کا، جیسا کہ آپ نے سن بھی لیا کہ حضرت تو بار بار قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں ہم سے یہ ایک کام ہی نہیں ہو پاتا کہ ہم کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں کچھ نہ کریں، ایک کام کر لیں کہ نگاہ کی حفاظت ہم کر لیں۔ یہ قرآن پاک میں اللہ کا حکم ہے، کوئی بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ بتایا جاتا ہے، بنایا نہیں جاتا۔ تو حضرت نے کتنی محبت اور کس قدر درد دل سے اس مضمون کو اپنی ساری زندگی بیان کرتے رہے کہ نگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، نگاہوں کی حفاظت قرآن پاک میں حکم ہے، حدیث پاک میں ہے، بخاری شریف میں ہے، زین العین النظر، کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے، زنا۔ اب صبح و شام آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے اور احساس بھی نہیں ہے، دل میں اتنی گندگی بھر گئی ہے۔ میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کوئی کار کا میکینک ہوتا ہے، اس کے کپڑے کتنے گندے کالے ہو چکے ہوتے ہیں موبائل سے اور مٹی سے اور کالے کالے کاربن سے، پورے کپڑے کالے ہیں اس کے، اگر اس کے کپڑوں پر تھوڑی سی سیاہی گرا دو تو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہم میں سے بعض لوگوں کے دل اس قدر سیاہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس قدر بے حیائی کا کام کر رہے ہیں اور خدا سے کس قدر ہم دور ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی حکم ہے اور حدیث پاک میں کس قدر بڑی یعنی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے، کتنا یعنی گندا اور غلیظ اور خبیث کام ہے یہ۔ ایک نگاہ خراب کی، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بدنگاہی ہزاروں تہجد کا نور لے جاتی ہے۔ پڑھ رہے ہیں، تہجد بھی کر رہے ہیں، اشراق بھی کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں، چلے بھی لگ رہے ہیں ہمارے، لیکن نگاہوں کی حفاظت نہیں ہے، اخلاق حسنہ نہیں ہے، تکبر ہے، عجب ہے، ان کی صفائی کی فکر نہیں ہے، اپنے دل کی اصلاح کی فکر نہیں ہے، دوسروں تک دین پہنچانے کی فکر ہے، اپنی اصلاح کی فکر نہیں ہے، جو فرض عین ہے۔ دوسروں تک دین پہنچانا تو اب مستحب کے درجے میں آ چکا ہے، اور اب دل کی صفائی جو ہے تا قیامت فرض عین رہے گی، یہ ضروری ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ تزکیہ نفس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کی فکر ہم کو نہیں ہے۔ تو آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، نمازیں بھی ہو رہی ہیں، عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، لیکن شرعی پردہ نہیں ہے گھروں میں، آپس میں پردہ بھی نہیں کر رہے، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے
بدنگاہی کا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابیہ حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوہر کا بھائی تو موت ہے موت. مراد یہ کہ اس سے پردے کے معاملے میں اتنا ڈرو جیسے موت سے ڈرتے ہیں، کیونکہ گھر میں جو اجنبی ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اسی جیٹھ دیور وغیرہ جو ہے یہ بالکل اجنبی کی طرح ہیں عورت کے لیے، تو ان سے بہت زیادہ پردے کی ضرورت ہے. اسی طرح کزنز جو ہیں وہ ہمارے یہاں اکثر جو ہے وہ ایسے ہی ماحول ہوتا ہے کہ جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، ساتھ رہتے ہیں، لیکن جس کو فکر ہوتی ہے، جس کو اہتمام ہوتا ہے، جس کو احساس ہوتا ہے، وہ ہر طرح کے ماحول کے اندر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. مشکل اٹھاؤ، مشکل اٹھانے سے اللہ ملتا ہے، اور اللہ کو لینے ہم دنیا میں آئے ہیں، اللہ کو راضی کرنے دنیا میں آئے ہیں، اور دوسرے جو چیزیں ہیں وہ سب ثانوی درجے کی ہیں. اول درجہ ہے اللہ کو راضی کرنا. لہذا آپ چلے میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، لیکن گناہ سے ضرور بچو. اگر گناہ سے نہ بچے تو تمام نیکیاں جو ہیں ہماری زائل ہو جائیں گی، اس کا اجر و ثواب جاتا رہے گا، یا اجر و ثواب تو قائم رہے لیکن گناہ اس سے بڑھ گئے تو وہ نیکیاں پھر کس کام آئیں گی؟ پھر گناہ اس کو جہنم میں لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. اور اس بات کو، اس قدر اہمیت اس کی ہے کہ دیکھیے، اللہ تعالی ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ کو جزائے جزیل عطا فرمائے، آپ کی قبر مبارک کو اللہ پاک نور سے منور فرمائے، اور قیامت تک درجات قرب بے انتہا عطا فرمائے، کہ یہ خزانے حدیث پاک سے، قرآن و حدیث سے لے کر ہم کو کسی طرح، تاکہ ہم سدھر جائیں، ہوشیار ہو جائیں. حدیث پاک میں ہے، مشکا شریف میں ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یعنی آج کوئی جعلی پیر کی کوئی بددعا دے جائے تو ہم کتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ بددعا اس کی نہ لگ جائے، ڈر کے مارے پیسہ ہی دے دیتے ہیں. جانتے بھی ہیں دھوکے باز ہے اور پروفیشنل آدمی ہے، پھر بھی دے دیتے ہیں کہ بھائی کہیں اس کی بددعا نہ لگ جائے. پہلے وہ بددعا بھی دیتے تھے فقیر، اب آج کل پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. بعض فقیروں کی عادت ہے کہ وہ دیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں، اور بعض جو ہیں بددعائیں دیتے ہیں، تیرے بچے مر جائیں، تیرے یہ ہو جائے، تیرے نہیں دو تو یہ حال ہوتا ہے، اسے کتنا ڈرتے ہیں. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں. افسوس کا مقام ہے کہ ہمیں اس کی فکر ہی نہیں ہے، ایسے بنے بیٹھے ہیں جیسے خدا کو منہ ہی نہیں دکھانا، مرنا ہی نہیں ہے، محشر میں حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے، ہم ایسے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، فکر ہی نہیں ہے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، دکھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو، دونوں پر خدا کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کی بد دعا ہے. اور لعنت کے معنی ہے البعد عن الرحمہ، کہ رحمت سے وہ اللہ کی دور کر دیا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے دور ہونے کے بعد پھر کیا رہ جائے گا دوستو ہمارے پاس؟ سارا عالم کو دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں کیا ہوا عالم بیاباں ہو گیا، ہے نا. سجدے سے سر اٹھا تو کہیں آستاں نہ تھا، سر اٹھا کر سر تمہارے آستاں سے، زمین پر گر پڑا میں آسمان سے، یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں، ذلتوں میں پستیوں میں گر جائے. اور فرمایا کہ جو شخص آخرت کے لیے فکر رکھتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آتی ہے، اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تائب صاحب کا شعر یاد آتا رہتا ہے کہ جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، جو دین پر چلے انہیں دنیا بھی مل گئی، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے، دنیا پہ جو مرے تھے کہیں کے نہیں رہے. دنیا ایک سایہ ہے اور آخرت حقیقت ہے، حقیقت کو پکڑ لو سایہ خود ہی ہاتھ میں آ جائے گا. اللہ کو راضی کر لو دنیا آپ کے قدموں میں مل جائے گی، ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ کا وعدہ ہے من اتق اللہ عز و جل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتق اللہ سارا آمنن فی بلادی، جہاں بھی وہ جائے گا، جو تقوی سے رہے گا جہاں جائے گا امن سے رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو تقوی کامل اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت سے مالا مال فرمائے، اپنے عرفان سے مالا مال فرمائے. اللہ پاک ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہمارے تمام مسائل کو حل فرمائے، اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ شفا عطا فرمائے. اے اللہ ہمیں تمام مقاصد حسنہ میں بامراد فرما، ہماری اس مجلس کو اپنے فضل سے خوب خوب شرف قبول عطا فرما. اے اللہ ہمارے مرشدین کو جزائے جزیل عطا فرما، اے اللہ ہم سب کو متقی کامل اللہ والا بنا دے، یا اللہ متقی کامل اللہ والا بنا دے، اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے، اے اللہ بدون آپ کے جذب کے کام نہیں بن سکتا ہمارا، اے اللہ جب تک آپ ارادہ نہ فرمائے ہم کہاں کام کر سکتے ہیں، اے اللہ اپنے فضل سے آپ ارادہ فرما لیجیے، جب آپ ارادہ فرما لیں گے اس کے تخلف محال نہیں ہے، اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے، اے اللہ آپ ارادہ فرما لیجیے، آپ کے کن کہنے کی دیر ہے، اللہ آپ کے ارادہ فرمانے کی دیر ہے، ہم سب اولیاء صدیقین بن جائیں گے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہمارا ہم کام بن جائے گا، ہماری بگڑی بن جائے گی، ہم نادان ہیں، ہم مٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مٹی پہ مر رہے ہیں، اے اللہ ہم نادان ہیں، جس طرح چھوٹے بچے آٹے کے مختلف تصویروں پہ مرتے ہیں، کوئی شیر بنا دیا ماں نے آٹے کا، کوئی بچے کو اونٹ بنا کے دے دیا، کوئی کچھ شکل بنا کے دے دی، اور بچے اسی روٹی کے اوپر لڑ رہے ہیں، حالانکہ پیٹ میں جا کر وہ سب روٹی بن جائے گا، غذا بن جائے گی، مگر وہ شکلوں پہ مر رہے ہیں، شکلوں پہ لڑ رہے ہیں، اے اللہ ہم ایسے ہی نادان بچے ہیں، مٹی پہ مر رہے ہیں، مٹی کے کھلونوں پہ مر رہے ہیں، اے میرے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، فہم سلیم عطا فرما دے، ایک اپنی ذات عالی پر مرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی مرضی پر جینا، اپنی مرضی پر مرنا نصیب فرما، اے اللہ ہر سانس آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.